الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 27 دسمبر سن 1901۔ یہ کیسی بدیہی اور صاف بات ہے کہ ایک طبیب اگر ناقابل علاج مریضوں کو اچھا کر دے تو اس کو طبیب حاذق ماننا پڑے گا، اور جو اس پر بھی اس کی حذاقت کا اقرار نہ کرے اس کو بجوز احمق اور نادان کے اور کیا کہیں گے۔ اسی طرح پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں مریضان گناہ کو اچھا کیا، حالانکہ ان مریضوں میں سے ہر ایک بجائے خود ہزارہ قسم کی روحانی بیماریوں کا مجموعہ اور مریض تھا۔ جیسے کوئی بیمار کہے سر درد بھی ہے، نزول ہے، استسقاء ہے، وجل مفاصل ہے، تحال ہے وغیرہ وغیرہ، تو جو طبیب ایسے مریض کا علاج کرتا ہے اور اس کو تندرست بنا دیتا ہے، اس کی تشخیص اور علاج کو صحیح اور حکمی ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اچھا کیا ان میں ہزاروں روحانی امراض تھے، جس جس قدر ان کی کمزوریوں اور گناہ کی حالتوں کا تصور کر کے پھر ان کے اسلامی حالت میں تغیر اور تبدیلی کو ہم دیکھتے ہیں، اسی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قوت قدسی کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ ضد اور تعصب ایک الگ امر ہے جو اپنی تاریکی کی وجہ سے سچائی کے نور کو دیکھنے کی قوت کو سلب کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی دل انصاف سے خالی نہیں اور کوئی سر عقل صحیح سے حصہ رکھنے والا ہے تو اس کو صاف اقرار کرنا پڑے گا کہ آپ سے بڑھ کر عظیم الشان پاکیزگی کی طرف تبدیلی کرا دینے والا انسان دنیا میں نہیں گزرا۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اب بالمقابل ہم پوچھتے ہیں کہ مسیح نے کس کا علاج کیا، انہوں نے اپنی روحانیت اور عقد ہمت اور قوت قدسی کا کیا کرشمہ دکھایا۔ زبانی باتیں بنانے سے تو کچھ فائدہ نہیں جب تک عملی رنگ میں ان کا نمونہ نہ دکھایا جاوے، جبکہ اس قدر مبالغہ ان کی شان میں کیا گیا ہے کہ بائیں ذوف و ناتوانی ان کو خدا کا منصب دے دیا گیا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی عام رحمت اپنا اثر دکھاتی اور اقتداری قوت کو نیا نمونہ پیش کرتی کہ گناہ کی زندگی پر دنیا میں موت آ جاتی اور فرشتوں کی زندگی بسر کرنے والوں سے دنیا معمور ہو جاتے۔ مگر یہ کیا ہو گیا کہ چند خاص آدمی بھی جو آپ کی صحبت میں ہمیشہ رہتے تھے درست نہ ہو سکے۔ عیسائی اپنے خدا یسوع کا مقابلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، مگر تعجب ہے کہ انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ اس طرز پر کبھی ایک قدم بھی چلنا گوارا نہیں کرتے، اور اس طریق پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا مقابلہ کریں تو انہیں معلوم ہو جاوے۔ یاد رکھو، نبی تخلقوا باخلاق اللہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی عملی حالت سے دکھا دیتے ہیں کہ وہ اخلاق اللہ کا پورا نمونہ ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جس قدر اشیاء خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی پہلو سے انسان کے لیے مفید ہیں۔ جیسے درخت بنایا ہے، اس کے پتے، اس کا سایہ، اس کی چھال، اس کی لکڑی، اس کا پھل، غرض اس کے سارے اسے کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ بخشے ہیں۔ سورج کی روشنی سے انسان بہت فائدے حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح پر تمام چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مفید اور نفع رساں ہیں، مگر ہم کو عیسائیوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کہ انہوں نے ایک عاجز انسان کو خدا اور خدا کا بیٹا بھی قرار دیا، مگر اس کا کوئی فائدہ دنیا پر ثابت نہیں کر سکتے اور کوئی اس کے مقتدرانہ تجلی کا نمونہ ان کے ہاتھ میں نظر نہیں آتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا ابن اللہ اگر پدر نتوانت پسر تمام کنت کا مزداق ہوتا، مگر جب اس کی سوانح عمری پر غور کرتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میری خودکشی اور دوسروں کی مصیبت دیکھ کر اپنی جان پر کھیل جانا، یہ کیا دانشمندی اور مسلط ہے، اور اس سے ان مصیبت زدوں کو کیا فائدہ۔ انصاف اور ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مسیح کو بالکل ناکامیاب ماننا پڑتا ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قسم کا موقع ملا ہے مسیح کو نہیں ملا ہے۔ और ये उनकी बदकिस्मती है। यही वजह है कि मसीह को कामिल नमूना हम नहीं कह सकते। इंसान के ईमान की तकमील के दो पहलू होते हैं। अव्वल ये देखना चाहिए कि जब वो मसाइब का तख्ता है मश्क हो, उस वक्त वो खुदा ताला से कैसा ताल्लुक रखता है। क्या वो सिद्क, इखलास, इस्तिकलाल और सच्ची वफादारी के साथ इन मसाइब पर भी इन शराए सदर से अल्लाह ताला की रजा को तस्लीम करता और उसके हमद और सतायश करता है या शिकवा और शिकायत करता है। और दूसरे, जब उसका अरूज हासिल हो और इकबाल को फरोग मिले, तो क्या इक्तदार और इकबाल की हालत में वो खुदा ताला को भूल जाता है और उसकी हालत में कोई काबिल एतराज़ तब्दीली पैदा हो जाती है, या इसी तरह खुदा ताला से ताल्लुक रखना और उसके हमद और सतायश करता है, इसी तरह खुदा ताला से ताल्लुक रखता और उसकी हमद और सतायश करता है और अपने दुश्मनों को अफ़ू करता और उन पर एहसान करके अपनी आली ज़र्फ़ी और बुलंद हौसलगी का सबूत देता है। मसलन एक शख्स को किसी ने मारा है, अगर वह इस पर कादिर ही नहीं हुआ कि उसको सजा दे सके और अपना इंतकाम ले, फिर भी वो कहे कि देखो मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, तो ये बात अखलाक में दाखिल नहीं हो सकती और उसका नाम बुर्दबारी और तहम्मुल नहीं रख सकते, क्योंकि उसे कुदरत ही हासिल नहीं हुई बल्कि ऐसी हालत है कि गाली के सदमे से भी रो पड़े, तो ये तो सितर बीबी और बेचादरी का मामला है, उसको अखलाक और बुर्दबारी से क्या ताल्लुक। मसीह के अखलाक का नमूना इसी किस्म का है। अगर उन्हें कोई इक्तदारी कुवत मिलती और अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने की तौफीक उन्हें होती, फिर अगर वो अपने दुश्मनों से प्यार करते और उनकी खताएं बख्श देते, तो बेशक हम तस्लीम कर लेते कि हाँ उन्होंने अपने अखलाक फाजला का नमूना दिखाया। लेकिन जब ये मौका ही उनको नहीं मिला, तो फिर उन्हें अखलाक का नमूना ठहराना सरी बेहयाई है। जब तक दोनों पहलू ना हो, खुल का सबूत नहीं हो सकता। अब मुकाबले में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि जब मक्के वालों ने आपको निकाला और 13 बरस तक हर किस्म की तकलीफें आपको पहुंचाते रहे, आपके सहाबा को सख्त सख्त तकलीफें दी जिनके तस्वुर से भी दिल काम जाता है, उस वजह से सब्र और बर्दाश्त से आपने काम लिया, वो जाहिर बात है। लेकिन जब खुदा ताला के हुक्म से आपने हिजरत की और फिर फतेह मक्का का मौका मिला, उस वक्त इन तकालीफ और मसाइब और सख्तियों का ख्याल करके जो मक्के वालों ने 13 साल तक आप पर और आपकी जमात पर की थी, आपको हक पहुंचता था कि कत्ले आम करके मक्के वालों को तबाह कर देते और इस कत्ल में कोई मुखालिफ भी आप पर एतराज नहीं कर सकता था, क्योंकि इन तकालीफ के लिए वो वाजिबुल कत्ल हो चुके थे। इसलिए अगर आम में कुव्वत गजबी होती, तो वो बड़ा अजीब मौका इंतकाम का था कि सब गिरफ्तार हो चुके थे, मगर आपने क्या किया, आपने उन सबको छोड़ दिया और कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। ये छोटी सी बात नहीं है। मक्के के मसाइब और तकालीफ के नजारे को देखो कि कुव्वत और ताकत के होते हुए किस तरह पर अपने जानस्तान दुश्मनों को माफ किया जाता है। यह है नमूना आपके अखलाक फाजला का, जिसकी नजीर दुनिया में पाई नहीं जाती। ये बात भी याद रखने के काबिल है कि मक्के वालों ने आपकी निरी तकजीब सादगी की बिना पर होती है। इस दुनिया में अल्लाह ताला सजाएं नहीं देता है, लेकिन जब मुकज्जिब शराफत और इंसानियत के हदूद से निकलकर बेहयाई और दरीदा दहनी से एतराज करता है और एतराजों ही की हद तक नहीं रहता, बल्कि हर किस्म की इजाद दही और तकलीफ रसानी के मनसूबे करता है और फिर उसको हद तक पहुंचाता है, तो अल्लाह ताला के गैरत जोश में आती है और अपने मामूर मुरसल के लिए वह इन जालिमों को हलाक कर देता है, जैसे नूह की कौम को हलाक किया या लूत की कौम को। इस किस्म के अजाब हमेशा उन शरारतों और मजालिम की वजह से आते हैं जो खुदा के मामूरों और उनकी जमात पर किए जाते हैं, वरना निरी तकदीब की सजा इस आलम में नहीं दी जाती। इसका मामला खुदा के साथ है और उसने एक और आलम अजाब के लिए रखा है। अजाब जो आते हैं वह तकजीब को इजा के दर्जे तक पहुंचाने से आते हैं और तकजीब को इस्तेजा और ठठे के रंग में कर दिए जाने से आते हैं। अगर नरमी और शराफत से यह कहा जावे कि मैंने इस मामले को समझा नहीं, इसलिए मुझे इसके मानने में तामुल है, तो ये इनकार अजाब को खींच लाने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ सादगी और कमी इल्म की वजह से है। मैं सच कहता हूं कि अगर नूह की कौम का एतराज शरीफाना रंग में होता, तो अल्लाह ताला न पकड़ता। सारी कौमें अपने करतूतों की पादाश में सजा पाती हैं। खुदा ताला ने तो यहां तक फरमा दिया है कि जो लोग कुरान सुनने के लिए आते हैं उनको अमन की जगह तक पहुंचा दिया जावे, खावा मुखालिफ और मुनकर ही हों, इसलिए कि इस्लाम में जबर और इकरा नहीं, जैसे फरमाया ला इकरा फिद्दीन अल बकरा आयत 257। लेकिन अगर कोई कत्ल करेगा یہ قتل کے منصوبے کرے گا اور شرارتیں اور اظہار رسانی کی صحیح کرتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ سزا پاوے۔ قاعدے کی بات ہے کہ مجرمانہ حرکات پر ہر ایک پکڑا جاتا ہے، پس مکے والے بھی اپنی شرارتوں اور مجرمانہ حرکات کے باعث اس قابل تھے کہ ان کو سخت سزائیں دی جاتی اور ان کے وجود سے ارض مقدس اور اس کے گرد و نواح کو صاف کر دیا جاتا، مگر یہ رحمت للعالمین اور انکا لعلی خلق عظیم کا مزداق اپنے واجب القتل دشمنوں کو بھی پوری قوت اور مقدرت کے ہوتے ہوئے کہتا ہے لا تصریب علیکم اليوم۔ اب پادری ہمیں بتائیں کہ مسیح کے اس خلق کو ہم کہاں ڈھونڈیں، ان کی زندگی میں آپ کا نمونہ کہاں سے لائیں، جبکہ وہ ان کے عقیدے کے موافق مارے ہی کھاتا رہا اور جس کو سر رکھنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے ایک نبی اور معمور کی نسبت یہ گمان کریں کہ وہ ایسا ذلیل اور مفلوک الحال تھا، انسان کا سب سے بڑا نشان اس کا خلق ہے، انسان کا سب سے بڑا نشان اس کا خلق ہے، لیکن ایک گال پر تماچا کھا کر دوسرے پھیر دینے کی تعلیم دینے والے معلم کی عملی حالت میں اس خلق میں کوئی پتہ نہیں لگتا۔ دوسروں کو کہتا ہے کہ گالی نہ دو، مگر یہودیوں کے مقدس فریسیوں اور فقیوں کو حرام کار، سانپ اور سانپ کے بچے آپ ہی کہتے ہیں۔ یہودیوں میں بالمقابل اخلاق پائے جاتے ہیں، وہ اسے نیک استاد کہہ کر پکارتے ہیں اور یہ ان کو حرام کار کہتے ہیں اور کتوں اور سوروں سے تشبیہ دیتے ہیں، باوجود کہ وہ فقی اور فریسی نرم نرم الفاظ میں کچھ پوچھتے ہیں اور وہ دنیاوی وجاہت کے لحاظ سے بھی رومی گورنمنٹ میں کرسی نشین تھے۔ ان کے مقابلے میں ان کے سوالوں کا جواب تو بہت ہی نرمی سے دینا چاہیے تھا اور خوب ان کو سمجھانا چاہیے تھا، حالانکہ یہ بجائے سمجھانے کے گالی پر گالی دیتے چلے جاتے ہیں۔ کیا اس کا نام اخلاق ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر قرآن شریف نہ ہوتا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے تو مسیح کی خدائی اور نبوت ایک طرف، شاید کوئی دانش مند ان کو کوئی عالی خیال اور وسیع الاخلاق انسان ماننے میں بھی تامل کرتا۔ یہ قرآن شریف کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عام ہے تمام نبیوں پر اور خصوصاً مسیح پر کہ اس نے ان کی نبوت کا ثبوت خود دیا۔ پھر ایک اور پہلو سے بھی مسیح کی خدائی کی پڑتال کرنی چاہیے کہ اخلاقی حالت تو خیر یہ تھی کہ یہود کے معزز بزرگوں کو آپ گالیاں دیتے تھے، لیکن جب ایک وقت قابو آ گئے تو اس قدر دعا کی جس کی کوئی حد نہیں، مگر افسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساری رات کی دعا عیسائیوں کے عقیدے کے موافق بالکل رد ہو گئی اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ ہوا، اگرچہ خدا کی شان کے ہی خلاف تھا کہ وہ دعا کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی اقتداری قوت کا کوئی کرشمہ اس وقت دکھا دیتے جس سے بیچارے یہود اقرار اور تسلیم کے سوا کوئی چارہ ہی نہ دیکھتے، مگر یہاں الٹا اثر ہو رہا ہے اور وہ خود گومس کرار راہبری کنند کا معاملہ نظر آتا ہے۔ دعائیں کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مگر افسوس وہ دعا سنی نہیں جاتی اور موت کا پیالہ جو صلیب کی لعنت کے زہر سے لبریز ہے نہیں ٹلتا۔ اب کوئی اس خدا سے کیا پائے گا جو خود مانگتا ہے اور اسے دیا نہیں جاتا؟ ایک طرف تو خود تعلیم دیتا ہے کہ جو مانگو سو ملے گا، دوسری طرف خود اپنی ناکامی اور نامرادی کا نمونہ دکھاتا ہے۔ اب انصاف سے ہمیں کوئی بتائے کہ کسی پادری کو کیا تسلی اور اطمینان ایسے خدا ناکام میں مل سکتی ہے؟ غرض جس پہلو سے مسیح کا مقابلہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہیں دعویٰ خدائی کیا جاوے تو صاف نظر آتا ہے کہ مسیح کو آپ سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عظیم الشان کامیاب زندگی ہے۔ آپ کیا بلحاظ اپنے اخلاق فاضلہ کے، اور کیا بلحاظ اپنی قوت قدسی اور عقد ہمت کے، اور کیا بلحاظ اپنی تعلیم کی خوبی اور تکمیل کے، اور کیا بلحاظ اپنے کامل نمونہ اور دعاؤں کے قبولیت کے، غرض ہر طرح اور ہر پہلو میں چمکتے ہوئے شواہد اور آیات اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایک غبی سے غبی انسان بھی بشرتے کہ اس کے دل میں بے جا ضد اور عداوت نہ ہو صاف طور پر مان لیتا ہے کہ آپ تخلق و بے اخلاق اللہ کا کامل نمونہ اور کامل انسان ہیں۔ لیکن جب کوئی مسیح کے حالات پر نظر کرتا ہے تو ایک دانشمند اور منصف مزاج انسان کو تامل ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو جو مہذب اور شریفانہ باتوں کے جواب گالی سے دیتا ہے، نیک استاد کہنے والوں کو سانپ اور سانپ کے بچے اور حرام کار کہتا ہے، خدا تو ایک طرف صرف نبی ہی تسلیم کرے۔ ان ساری باتوں کے علاوہ یہود کو ایک اور بڑی عجیب مشکل درپیش تھی، जिसमें बजायर वो हक पर हो सकते हैं, और वो ये थी कि मलाकी नबी की किताब में वो पढ़ चुके थे कि मसीह के आने से पहले एरिया का आसमान से उतरना जरूरी है, जब तक वो ना आवे मसीह ना आवेगा। अब उनके सामने किसी के दोबारा आने की नजीर मौजूद नहीं, और एलिया का आसमान से उतरना वह अपनी किताबों में पढ़ते आए थे, उन्होंने एलिया को आते देखा नहीं। मसीह ने आने का दावा किया, उसे तस्लीम करें तो क्यों कर। मसीह ने जो फैसला एलिया के आने का किया कि वह यूहन्ना के रंग में आ गया, यहूदियों के पास बजायर उसके इनकार के लिए वजुहत थी, क्योंकि उनको एलिया का वादा दिया गया था, न मसीह ने एलिया का, और इससे पहले कोई वाकया इस किस्म का ना हुआ था, इसलिए उनको मसीह का इनकार करना पड़ा। एक यहूदी की किताब मेरे पास मौजूद है, उसने बड़े जोर से सब्र पर बहस की है और फिर अपील करता है कि बताओ ऐसी सूरत में हम क्या करें, बल्कि उसने यहां तक लिखा है कि अगर खुदा ताला हमें उसके मुतालिक बात पूछ करेगा तो हम मलाकी नबी की किताब खोलकर उसके सामने रख देंगे। गरज एक मुश्किल तो यहूदियों की यह पेश आई कि मसीह मसलूब हो गया, और सलीब की लानत ने उनके किज़ब पर एक और रंग चढ़ा दिया, क्योंकि वो तौरात में पढ़ चुके थे कि झूठा नबी सलीब पर लटकाया जाता है और वो मलून होता है। बस उन्होंने यह ख्याल किया कि एक तरफ तो एलिया आया नहीं और ये मसीह होने का मुद्दा ही है, और एलिया के किस्से पर जो फैसला देता है वो बजायर मलाकी नबी की किताब के मुखालिफ है। इसलिए काजिब की मुखालिफत और खुद मसीह के तर्ज अमल और सलूक ने यहूदियों को और भी बिला फरोख्ता कर दिया था। जब वो उनको हरामकार, सांप और सांप के बच्चे कहकर पुकारते थे, बस उन्होंने सलीब के लिए कोशिश की, और जब सलीब पर चढ़ा दिया तो उनके पहले ख्याल को और भी मजबूती हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह सलीब पर लटकाया जाकर लानती हो गया है, ऐसे सच्चा नहीं है। अब उन्होंने ये यकीन कर लिया कि जब ये खुद लानती हो गया तो दूसरों का शफी कैसे हो सकता है। सलीब ने उसके काजिब होने पर मोल लगा दी, दो गवाहों के साथ इंसान फांसी पा सकता है। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि अगर तू सच्चा है तो उतर आ, मगर वो उतर न सका। इस अमर ने उनको और बदन कर दिया। ईसाई क्योंकि लानत के मफहूम और ना और मंशा से नावाकिफ थे, इसलिए मसीह को मलून करार देते वक्त उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि उसका अंजाम आखिर क्या होगा। अलावा बरीन क्योंकि अरबी से उन्हें बोस था, इसलिए इब्रानी में भी पूरी महारत हासिल न कर सके। ये दोनों जुबानें एक ही दरख्त की शाखें हैं, और अरबी जानने वाले के लिए इब्रानी का पढ़ना सहलतर है, मगर ईसाई बवजह बोस इब्रानी लोगों से भी इस्तवादा न कर सके। लानत का मफहूम यह है कि कोई खुदा ताला से सख्त बेजार हो जावे और खुदा ताला उससे बेजार हो जावे। ईसाइयों के अपने मतबा के छपी हुई लगत की किताबें जो बैरोज से आई हैं, उनमें भी लानत के यही माने लिखे हुए हैं। उनकी समझ पर सख्त अफसोस आता है कि उन्होंने अपने मतलब की खातिर एक अजीम शान नबी की सख्त बेहरमती की है और उसको लईन ठहराया है, और उन्होंने उस पर कुछ भी तवज्जो नहीं की कि लानत का ताल्लुक दिल से होता है। जब तक दिल खुदा से बरगश्ता ना हो ले, मलून नहीं हो सकता। अब किसी ईसाई से पूछो कि क्या अरबी और इब्रानी लुगत में लानत के ये माना मुत्तफ़िक़ अलैह हैं या नहीं है। फिर अगर दिल में शरारत और हठधर्मी नहीं है और मास खुदा ताला की रजा के लिए एक मजहब को इख्तियार किया जाता है, तो क्या एक लानत ही का मजमून ईसाई मजहब के इस्तेसाल के लिए काफी नहीं है। अव्वल गौर करे कि जब ये बात मुसल्लम थी और पहले तौरात में कहा गया था कि वो जो काट पर लटकाया गया वो लानती है और वो काजिब है, तो बताओ जो खुद मलून और काजिब ठहर गया तो वो दूसरों की शफात क्या करेगा। उखेश्तन गुमस करार आबरी तुनत। मैं सच कहता हूं कि जब से इन ईसाइयों ने खुदा को छोड़कर अलूहियत का ताज एक आजिज इंसान के सर पर रख दिया है, अंधे हो गए हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। एक तरफ उसे खुदा बनाते हैं, दूसरी तरफ सलीब पर चढ़ाकर उसे लानती ठहराते हैं, और 3 दिन के लिए हाविया में भी भेजते हैं। क्या वो दोजख में दोषियों को नसीहत करने गए थे या उनके लिए वहां जाकर कफारा होना था। मुख्तसर ये कि इस किस्म के फसाद मौजूद हैं। अब असल मतलब यह है कि यही नहीं बल्कि कोई भी अखलाकी हालत मसीह के साबित नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहारे से माना गया है। अगर अंजील की बिना पर ही मानना पड़ता तो फिर इन मुश्किलात में पड़कर कौन तस्लीम कर सकता है। ईसाइयों ने और अंजील ने तो और भी दाग लगाए हैं। यहूदी जिस किस्म के इल्जाम लगाते हैं उनके तो बयान करने से भी शर्म मालूम होती है। ये दलेर कौम तो उसकी मां को भी मुतहम करती है। एक और खतरनाक मामला है जिसका जवाब ईसाइयों के पास हरगिज नहीं है, और वो यह है कि मरियम की मां ने ऐद किया था कि वह बैतुल मुकद्दस की खिदमत करेगी और तारिका रहेगी, निकाह न करेगी, और खुद मरियम ने भी ऐद किया था कि मैं हैकल की खिदमत करूंगी। बावजूद इस ऐद के फिर वो क्या बला और आफत पड़ी कि यह तोड़ा गया और निकाह किया गया। उन तारीखों में जो यहूदी मुसन्निफीन ने लिखी है और बातों को छोड़कर भी अगर देखा जावे तो ये लिखा है कि यूसुफ को मजबूर किया गया कि वो निकाह कर ले, और ईसाई बुजुर्गों ने उसे कहा कि हर तरह तुम्हें निकाह करना होगा। अब इस वाक्य को मद्देनजर रखकर देखो कि किस कदर एतराज वाक्य होते हैं। अव्वल जब ऐद बांधा गया था तो फिर खुदा की मां और नानी ने अपने ऐद को क्यों तोड़ा। दोम, जबकि ईसाइयों के नजदीक कसरत इज्दवाज जनाकारी है, तो वो इसका क्या जवाब देते हैं कि यूसुफ की पहली बीवी भी थी और मरियम दूसरी बीवी थी। क्या वो अपने आप ये इल्जाम अपनी मुकदस कवारी पर कायम नहीं करते। सोम, जबकि हमल हो चुका था तो फिर हमल में निकाह क्यों किया गया। ये तीन जबरदस्त एतराज हैं जिस पर होते हैं। और बातों को अगर छोड़ दिया जाए, मसलन ये कि जब फरिश्ता ने आकर मरियम को बशारत दी थी कि तेरे पेट में खुदा आता है, तो उसे चाहिए था कि शोर मचा देती और दुनिया को आगाह करती कि खुदा का इस्तकबाल करने को तैयार हो जाओ, वो मेरे पेट से पैदा होगा। फिर उसको छुपाया क्यों गया। हम इस किस्म के एतराजों को सरेदस्तार छोड़ते हैं, लेकिन जो तीन बड़े एतराज ऊपर किए गए हैं उनका जवाब ईसाइयों के पास हकीकत में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एतराज ऊपर किए गए उनका जवाब ईसाइयों के पास हकीकत में कुछ भी नहीं है। असल बात यह मालूम होती है कि मरियम को हैकल में पेट हो गया था, और मरियम ने यह समझा कि अगर लोगों को बताया गया कि मुझे फरिश्ते ने आकर बेटा पैदा होने की बशारत दी है, तो लोग ठटा करेंगे और कहेंगे कि उसको ब्याह के ख्वाब आते हैं, कोई बदकार ठहराएगा। लेकिन जब पेट छुप न सका और चर्चा होने लगा, तो आखिर सबको फिक्र पड़ी, अगर पहले से बता देती कि फरिश्ते ने आकर कहा था तो शायद इसका शोर ना होता। लेकिन उन्होंने यही समझा कि इस वक्त अगर बताया तो यही कहेंगे कि खामन मांगती है, क्योंकि ये कायदा है कि अगर कवारी लड़की जरा सा भी कोई जिक्र कर बैठे तो लोग उसकी निस्बत यही नतीजा निकाल लेते हैं। बस वो डरती रही और यही उसने सोचा कि खामोश रहूं। लेकिन 4-5 महीने के बाद जब पेट बढ़ा और पर्दा न रह सका, तो फिर रहा न गया, तो हैकल के बुजुर्गों को बखूबी मालूम हो गया कि मरियम हामिला है, और उन्हें फिक्र पैदा हुई। और जैसा कि यह देखा जाता है कि अगर कोई शरीफ खानदान की लड़की हामिला हो जावे तो झटपट उसका निकाह कर देते हैं ताकि नाक न कट जावे। इन बुजुर्गों को भी यही फिक्र पैदा हुई, क्योंकि वो असल वाकया से बिल्कुल बेखबर और नाआशना थे, इसलिए उन्होंने इन बातों की जरा भी परवाह न की कि इस निकाह से अचिकनी का इंतकाब होगा या दूसरी शादी की वजह से बकौल यसु मसीह यह जनाकारी ठहरेगी या हामिला का निकाह करना जायज नहीं है। अजीजों ने भी समझा, यही समझा कि अगर अब खामोशी की गई और निकाह न किया गया तो नाक कट जाएगी, इसे यह निकाह कर दिया गया जिस पर इस कदर एतराज होते हैं। मगर गौर तलब सवाल यह है कि न जील नवीसों ने इस वाक्य पर क्यों दयानदारी के साथ रोशनी नहीं डाली। यह दयानदारी के खिलाफ है। एक जगह एक अंजील नवीस लिखता है कि यसु ने इस कदर काम किए कि अगर वो लिखे जाते तो दुनिया में न समा सकते, मगर इस अकलमंदी की समझ पर अफसोस आता है कि इस एक ही जुमले ने अंजील की सारी हकीकत खोल दी। इसमें जो कुछ लिखा गया है ऐसी मुबालगा आमेज बातें हैं, क्योंकि यह कैसे हंसी की बात है कि जो काम 3 बरस में हो सकते हैं वह दुनिया में नहीं समा सकते। जब मादूद जमाने में समा गए तो फिर मकानी तौर पर क्यों मादूद नहीं हो सकते। इस किस्म के रद्दी मवाद से भरा हुआ ईसाई मजहब का फोड़ा है। फोड़ों के फूटने के एक वक्त मुकर्र होता है। नसरानी मजहब भी एक फोड़ा है जो अंदर पीप से भरा हुआ है, इसलिए बाहर से चमकता है, मगर अब वक्त आ गया है कि यह टूट जावे और उसके अंदरूनी गलाजत जाहिर हो जावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हजरत मसीह माऊद। अभी सिखों का जमाना गुजरा है जिसमें शाइस्तगी बिल्कुल जाती रही थी, आलिम बामल न रहे थे। अगर किसी को शुभात पड़ते और वह सवाल करता तो उसको वाजिबुल कत्ल होने का फतवा दिया जाता। ये जमाना ही ऐसा हो गया था, मगर खुदा ताला ने फजल किया कि एक महजब और शाइस्ता इल्म दोस्त गवर्नमेंट को हम पर हुक्मरान किया, जिसने अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत करनी चाहिए है, और मजहबी आज़ादी की बरकत से सारी कौमों को मुस्तफीद किया। अब वो वक्त आ गया है कि मजहब के मुतालिक सवाल करने वालों से कोई सख्ती नहीं की जाती और हर एक साइल को जवाब दिया जाता है। जब जमाने ने इस किस्म की तरक्की की और इशात हक के सारे सामान और जरिए पैदा हो गए, तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को कुल उम्मतों पर गालिब करने के लिए मुझे मामूर करके भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजा था, उस वक्त कुल तरी खुशकी फसाद पर चुकी थी। आपने आकर बहुत से बिगड़े हुओं को बना दिया। ये बात सरसरी निगाह से देखे जाने के काबिल नहीं है, बल्कि इसमें बड़े बड़े हकायक हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और बुजुर्गी का पता लगता है, क्योंकि बुजुर्ग आला दर्जे के मुकद्दस रास्तबाज के कोई दूसरे को दुरुस्त नहीं कर सकता जिसकी अपनी कुव्वत कुदसी कमाल के दर्जे पर न पहुंची हुई हो, और ऐसी कुव्वत इसमें पैदा न हो चुकी हो जो सारी नापाकियों के असर को जायल कर दे। वो दूसरों को दुरुस्त नहीं कर सकता। यूं तो हर एक नबी ने अपने अपने वक्त में अपनी कौम की इसलाह की और उसको दुरुस्त किया, मगर जिस शान और मर्तबे की इसलाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, उसको किसी और की इसलाह नहीं पहुंच सकती, बल्कि उसके मुकाबले में दूसरी इसलाहें हेज नजर आती हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम अपनी टेढ़ी कौम को पूरे तौर से दुरुस्त न कर सके, और हजरत मसीह चंद हवारियों की सच्ची तब्दीली न कर सके। इसलिए जब इस मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जावे तो साफ इकरार करना पड़ता है कि एक ही है जिसने लाखों करोड़ों मुर्दों को जिंदा किया। मुहैया अगर है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। छूटे हैं वो लोग जो कहते हैं कि मसीह मुर्दे जिंदा किया करता था। जिसने अपने चंद हवारी भी जिंदा नहीं किए, उनके पास हमेशा मुर्दे ही रहे। मैं हमेशा हैरान हुआ करता हूं, और हकीकत में यह हैरान होने की बात है कि वो हयात कैसी है जिसके साथ फना लगी हुई है। ये मसला ही गलत है जो कहे कि फलां शख्स जिंदा करता है। अगर जिंदा करने का मफहूम और मतलब और ना होता तो खुदा ताला क्यों फयुमसिकुल लती कजा अलैहल मौत, सूरह जुमर आयत 43 फरमाता। इससे मालूम हुआ कि यह मुहावरा ही और है, वरना इससे तो तनाकुज लाजम आता है कि एक तरफ कहे कि जिंदा नहीं होता और दूसरी तरफ कह दे कि जिंदा हो जाता है। अगर सचमुच मसीह मुर्दा जिंदा करता था तो कुरान शरीफ जरूर उसकी नस्बत फरमाता कि योहिल मुतवफा, क्योंकि तवफी का लफ्ज वहां आता है जहां कब्ज रूह हो। मौत तो इससे पहले भी आ सकती है, और तवफी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि ये साबित किया जावे कि मरने के बाद रूह बाकी रहती है जो अल्लाह ताला के कब्जे में आ जाती है। किस कदर हैरत और अफसोस की जगह है कि मौजजात मसीह पर बहस करते हुए लोग पूरी तवज्जो नहीं करते। कुरान करीम को अगर गौर से पढ़ लेते और सुन्नतुल्लाह पर नजर करते तो यह मसला समझ में आ जाता, कुछ भी मुश्किल ना था। सही तारीख एक उम्दा मुअल्लिम है, इससे पता लगता है कि हर नबी के मौजजात इस रंग के होते हैं जिसका चर्चा और जोर उसके वक्त में हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त शेर का बहुत बड़ा जोर था, इसलिए उनको जो मौजजा दिया गया वो ऐसा था कि उसने उनके शेर को बातिल कर दिया। और हमारे नबी करीम के वक्त में फसाद और बलागत का जोर था, इसलिए आपको कुरान करीम भी एक मौजजा इसी रंग का मिला। ये रंग इसीलिए इख्तियार किया गया कि शुआरा जादू बयान समझे जाते थे और उनकी जुबान में इतना असर था कि वो जो चाहते थे चंद शेर पढ़कर करा लेते थे। जैसे आजकल जोश दिलाने के लिए अंग्रेजों ने बाजा रखा हुआ है, उनके पास जुबान थी जो दलेरी और हौसला पैदा कर देती थी। हर हरबे में वो शेर से काम लेते थे, और फिकुल्ले वादिन यही मून अशरा आयत 226 के मिस्ताक थे। इसलिए उस वक्त जरूरी था कि खुदा ताला अपना कलाम भेजता। बस खुदा ताला ने अपना कलाम नाजिल फरमाया और उसी कलाम के रंग में अपना मौजजा पेश कर दिया, जबकि उनको मुखातब करके कह दिया कि इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना आला अब्दिना फातु बिसूरते में मिसले, तुम जो अपनी जुबानदानी का दम भरते और दम मारते और लाफजनी करते हो, अगर कोई कुव्वत और हौसला है तो इस कलाम के मौजे के मुकाबले पर कुछ पेश करके दिखाओ। लेकिन बावजूद इसके कि वो जानते थे कि अगर कुछ न बनाया, खुसूसन ऐसी हालत में कि जब तहदी कर दी गई है कि तुम हरगिज हरगिज बना ना सकोगे तो मुल्जिम होकर जलील हो जाएंगे, मगर फिर भी वो कुछ पेश ना कर सके। अगर वो कुछ बनाते और पेश करते तो सही तारीख जरूर शहादत देती, मगर कोई साबित नहीं कर सकता कि किसी ने कुछ बनाया हो। बस खुदा ताला ने उस वक्त इसी रंग में मौजा दिखाया था। ऐसे ही यहूदियों में सलब अमराज का नुस्खा चला आता था, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है, बल्कि अंग्रेजों में तो आजकल ये इल्म बहुत तरक्की कर गया है। इससे नबूवत का सबूत नहीं मिलता और न नबूवत से इसका कोई ताल्लुक है, क्योंकि ये सिर्फ मशक पर मौकूफ है। اور ہر شخص جو مشق کرے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، عیسائی ہو یا دیریا، غرض کوئی بھی ہو، وہ مشق کرنے سے اس میں مہارت پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے سلب امراض کو نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام بات ہے۔ تو حضرت مسیح کے وقت میں چونکہ اس کا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی رنگ کا معجزہ حضرت مسیح کو دے دیا۔ یہ خاصیت ہر انسان میں موجود ہے کہ وہ توجہ کرتا ہے، توجہ کرنے کے ساتھ ایک چیز اس کے دل سے اٹھ کر پڑتی ہے۔ چنانچہ مسیح نے کہا کہ کس نے مجھے چھوا ہے کہ میری قوت نکلی ہے؟ سلب امراض والے بھی یہی کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مسیح کے معجزات اس رنگ میں آ کر بہت ہی کمزور اور ضعیف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسیح کے معجزات پر ایک اور بڑا اعتراض بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ ایک تالاب ایسا تھا کہ لوگ اس کے پانی کے ہلنے کا انتظار کیا کرتے تھے، اور وہ مانتے تھے کہ اس کو فرشتہ ہلاتا ہے، پس جو سب سے پہلے اس میں اتر پڑتا وہ اچھا ہو جاتا۔ اور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مسیح اس تالاب پر اکثر جایا کرتے تھے۔ پھر کیا تعجب ہے کہ مسیح نے بیماروں کے علاج کا کوئی نسخہ اس تالاب کی مٹی وغیرہ سے تیار کیا ہو۔ تالاب کے اس قصے نے جو اناجیل میں درج ہے، مسیح معجزات کی حقیقت کو اور بھی مستبہ کر دیا ہے اور ساری رونق کو دور کر دیا ہے۔ اسی لیے عماد الدین جیسے عیسائیوں کو ماننا پڑا ہے کہ تالاب والا قصہ الحاقی ہے، لیکن انجیل کے ان نادان دوستوں نے اتنا خیال نہیں کیا کہ اس باب کو ماس الحاقی کہہ دینے سے مسیح معجزات کی گئی ہوئی رونق نہیں آ سکتی، بلکہ انجیل کو اور بھی مستبہ قرار دیتا ہے کیونکہ بلکہ انجیل کو اور بھی مستبہ قرار دینا ہے کیونکہ پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ جس انجیل میں ایک باب الحاقی ہو اور حصہ اس کا الحاقی نہ ہو، اور جبکہ نسب نامہ کو الحاقی کہنے والے بھی موجود ہیں۔ پھر اس تالاب جیسے چشمے اور ملکوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یورپ کے اکثر ممالک میں ایسے چشمے ہیں جہاں جا کر اکثر مریض شفا پاتے ہیں۔ کشمیر میں بھی بعض چشموں کا پانی ایسا ہی ہے، جن میں گندک کا پانی اور نمک اور قسم کے اعضاء ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس وہ معجز نما تالاب مسیح کے سارے معجزات پر پانی پھیرتا ہے، خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ مسیح کا اس تالاب پر جانا اور اس کی مٹی کا آنکھوں میں لگانا اور اپنے پاس رکھنا بھی بیان کیا جاتا ہے، اور پھر عماد الدین اسے الحاقی مانتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک عیسائی الحاقی مان کر پھر آسمانی کہتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی۔ مسیح کی لکھی ہوئی انجیل نہیں، حواریوں کی زبان عبرانی میں نہیں، تیسری مصیبت یہ ہے کہ الحاقی بھی ہے، اور پھر آخر یہ کہ تعلیم ادھوری اور ناقص اور نامعقول ہے، اور اسے پیش کیا جاتا ہے کہ نجات کا اصلی ذریعہ یہی ہے۔ معجزات کا تو یہ حال ہے، پیشگوئیوں کا یہ حال ہے کہ ایسی پیشگوئیاں ہر مدبر شخص تو درکنار، عام لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ لڑائیاں ہوں گی، قحط پڑیں گے، مرغ بانگ دے گا۔ ان پیشگوئیوں پر نظر کرو تو بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ ان کو یہودی خدائی کا ثبوت کب تسلیم کر سکتے تھے؟ خدائی کے لیے تو وہ جبروت اور جلال چاہیے جو خدا کے اسبیال ہے، لیکن یسوع اپنی عاجزی اور ناتوانی میں ضرب المثل ہے، یہاں تک کہ ہوائی پرندوں اور لومڑیوں سے بھی ادنا درجے پر اپنے آپ کو اس کے خدائی تسلیم کی جاوے۔ کس کس بات کو پیش کیا جاوے؟ ایک صلیب ہی ایسی چیز ہے جو ساری خدائی اور نبوت پر پانی پھیر دیتی ہے، کہ جب مصلوب ہو کر ملعون ہو گیا تو کاذب ہونے میں کیا باقی رہا؟ یہودی مجبور تھے، ان کی کتابوں میں کاذب کا یہ نشان تھا، اب وہ صادق کیوں کر تسلیم کرتے؟ جو خود خدا سے دور ہو گیا وہ اوروں کے گناہ کیا اٹھائے گا؟ عیسائیوں کی اس خوش اعتقادی پر سخت افسوس آتا ہے کہ جب دلی ناپاک ہو گیا تو اور کیا باقی رہا؟ وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ اگر کچھ بھی شرم ہوتی اور عقل و فکر سے کام لیتے تو مصلوب اور ملعون کے عقیدے کو پیش کرتے ہوئے یسوع کے خدائی کا اقرار کرنے سے ان کو موت آ جاتی۔ اب کسے صلیب کے سامان کثرت سے پیدا ہو گئے ہیں، اور عیسائی مذہب کا باطل ہونا ایک بدی مسئلہ ہو گیا ہے۔ جس طرح پر چور پکڑا جاتا ہے تو اول وہ کوئی اقرار نہیں کرتا اور پتہ نہیں دیتا، مگر جب پولیس کی تفتیش کامل ہو جاتی ہے تو پھر ساتھی بھی نکل آتے ہیں، اور عورتوں بچوں کی شہادت بھی کافی ہو جاتی ہے، کچھ کچھ مال بھی برآمد ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو بے حیائی سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ اسی طرح پر عیسائی مذہب کا حال ہوا ہے، صلیب پر مرنا یسوع کو کاذب ٹھہراتا ہے، لعنت دل کو گندا کرتی ہے اور خدا سے قطع تعلق کرتی ہے، اور اپنا قول کہ یونس کے معجزہ کے سوا اور کوئی معجزہ نہ دیا جاوے گا باقی معجزات کو رد کرتا اور صلیب پر مرنے سے بچنے کو معجزہ ٹھہراتا ہے۔ عیسائی تسلیم کرتے ہیں کہ انجیل میں کچھ عیسائی الحاقی بھی ہے۔ یہ ساری باتیں مل ملا کر اس بات کا اچھا خاصا ذخیرہ ہیں جو یسوع کی خدائی کی دیوار کو جو ریت پر بنائی گئی تھی بالکل خاک سے ملا دیں، اور سری نگر میں اس کی قبر نے صلیب کو بالکل توڑ ڈالا۔ مرم عیسیٰ اس کے لیے بطور شاہد ہو گئی۔ غرض یہ ساری باتیں جب ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ ایک دانشمند سلیم الفطرت انسان کے سامنے پیش کی جائیں تو اسے صاف اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا. اس لیے کفارہ جو عیسائیوں کا اصل رسول ہے بالکل باطل ہے. پس یاد رکھو کہ یہ وہ حقائق ہیں جو اس وقت خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسیح موعود پر کھولے ہیں. میں پکار کر کہتا ہوں کہ اب خدا کا وقت آ گیا ہے. جو کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا تھا اس کے پورے ہونے کا وقت آ پہنچا کہ مسیح موعود صلیب کو توڑے گا. اس سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تھی کہ وہ صلیبیں توڑتا پھرے گا, کیونکہ اگر صلیب توڑنے سے ہی کوئی مسیح موعود ہو سکتا ہے تو پھر صلاح الدین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں بہت سی صلیبیں توڑی گئی تھیں. علاوہ بریں صلیب کے اس طرح پر توڑنے سے کچھ فائدہ نہیں. اگر ایک لکڑی کی صلیب توڑی جاوے تو 10 اور بن سکتی ہیں, چاندی سونے کی بن جاتی ہیں, مگر نہیں. اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے لیے جو کثرت صلیب مقرر کیا تو اس سے یہ ہرگز مراد نہیں تھی کہ ان صلیبوں کو توڑتا پھرے گا, کیونکہ اسے ظالم ٹھہرایا جا سکتا ہے. پر جو لوگ یہ اعتقاد کرتے ہیں وہ دین کو بدنام کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کو اس جسمانی جنگ سے بری رکھا ہے اور اس کے لیے یہ مقرر کیا کہ یزع الحرب, تاکہ اس دودھ میں مکی نہ پڑ جاوے. مسیح موعود دنیا میں آیا تاکہ دین کے نام سے تلوار اٹھانے کے خیال کو دور کرے اور اپنے حجج اور براہین سے ثابت کر دکھائے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی اشاعت میں تلوار کی مدد کا ہرگز محتاج نہیں, بلکہ اس کی تعلیم کی ذاتی خوبیاں اور اس کے حقائق و معارف و حجج و براہین اور خدا تعالیٰ کی زندہ تائیدات اور نشانات اور اس کا ذاتی جذب ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اس کی ترقی اور اشاعت کا موجب ہوتی ہیں. اس لیے وہ تمام لوگ آگاہ ہیں جو اسلام کے بزور شمشیر پھیلائے جانے کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں. اسلام کی تاثیرات اپنے اشاعت کے لیے کسی جبر کی محتاج نہیں ہیں. اگر کسی کو شک ہے تو وہ میرے پاس رہ کر دیکھ لے کہ اسلام اپنی زندگی کا ثبوت براہین اور نشانات سے دیتا ہے. اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے اور اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ ان تمام اعتراضوں کو اسلام کے پاک وجود سے دور کر دے جو خبیث آدمیوں نے ان پر کیے ہیں. تلوار کے ذریعہ اسلام کے اشاعت کے اعتراض کرنے والے اب سخت شرمندہ ہوں گے. یہ کہنا کہ سرحدی غازی آئے دن فساد کرتے ہیں جہاد کے خیال سے یہ ایک بیہودہ بات ہے, اور ان مفسدوں کا غازی کہنا سراسر نادانی اور جہالت ہے. اگر کوئی جاہل مسلمان ان کے ساتھ ذرا بھی ہمدردی رکھتا ہے اس خیال سے کہ وہ جہاد کرتے ہیں, میں سچ کہتا ہوں کہ وہ اسلام کا دشمن ہے جو مفسد کا نام غازی رکھتا ہے اور اسلام کے بدنام کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے. یہودیوں کے لیے خدا نے جو مسیح پیدا کیا تھا اس کی غرض بھی یہی تھی کہ یہودیوں کی سالائس کو دھو ڈالے جو جبر کے ساتھ اشاعت مذہب کی ان سے منسوخ کی گئی تھی. اسی طرح پر 14ویں صدی میں جو مسیح موعود خدا نے اسلام کو دیا ہے اس کی غرض اور مقصود بھی یہی ہے کہ اسلام کو اس اعتراض سے صاف کرے کہ اسلام کو جبر کے ساتھ پھیلایا گیا ہے. اس لیے اس کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ لڑائی نہیں کرے گا. انگلستان اور فرانس اور دیگر ممالک یورپ میں یہ الزام بڑی سختی سے اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ وہ جبر کے ساتھ پھیلایا گیا ہے, مگر افسوس اور سخت افسوس ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام لا اکراہ فی الدین کی تعلیم دیتا ہے, اور انہیں نہیں معلوم کہ کیا وہ مذہب جو فتح پا کر بھی گرجے نہ گرا دینے کا حکم دیتا ہے کیا وہ جبر کر سکتا ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ ان ملانوں نے جو اسلام کے نادان دوست ہیں یہ فساد ڈالا ہے. انہوں نے خود اسلام کی حقیقت کو سمجھا نہیں اور اپنے خیالی عقائد کی بنا پر دوسروں کو اعتراض کا موقع دیا. جو کچھ عقائد ان احمقوں نے بنا رکھے ہیں ان سے نصارہ کو خوب مدد پہنچی ہے. اگر یہ لوگ جہاد کے صورت میں دھوکہ نہ دیتے یا نہ کھاتے تو کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہیں مل سکتا تھا. مگر اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اسلام کے پاک اور درخشاں چہرہ سے یہ سب گرد و غبار دور کرے اور اس کی خوبیوں اور حسن و جمال سے دنیا کو اطلاع بخشے. چنانچہ اسی غرض اور مقصد کے لیے اس وقت جبکہ اسلام دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے، بےکس اور یتیم بچے کی طرح ہو رہا تھا، اس نے اپنا یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور مجھے بھیجا ہے تا میں عمری سچائیوں اور زندہ نشانات کے ساتھ اسلام کو غالب کروں۔ ان لوگوں نے اپنی راہوں اور خیالوں کو داخل کر کے اصل امر کو بدنما بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی وہی مثال ہے ما دلاہم علی موت الا دابت الارض، سورہ سبا 15۔ یعنی سلیمان کی موت پر دلالت کرنے والا کوئی امر نہ تھا، یہ ساری شرارت گویا دابت الارض کی تھی کہ اس نے عصا کھا لیا اور وہ گر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے، یہ قصے اور داستانیں نہیں ہیں بلکہ یہ حقائق اور معارف ہیں۔ اسلام راستے کا عصا تھا جو اپنے سہارے کھڑا تھا، اور اس کے سامنے کوئی آریہ ہندو عیسائی دم نہ مار سکتا تھا، لیکن جب سے یہ دعوت الارض پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر موضوع روایتوں پر اپنا انحصار رکھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہونے شروع ہو گئے۔ دعوت الارض کے معنی اصل میں یہ ہیں کہ ایک دیمک ہوتی ہے جس میں کوئی خیر نہیں، جو لکڑی اور مٹی وغیرہ کو کھا جاتی ہے، اس میں فنا کا مادہ ہے اور اچھی چیز کو فنا کرنا چاہتی ہے، اس میں اچھی مادہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت الارض اس وقت کے علماء ہیں جو جھوٹے معنی کرتے ہیں اور اسلام پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو ہاتھ سے بڑھاتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کی صفات سے متصف قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کو محجی اور شافی، عالم الغیب اور غیر متغیر وغیرہ مانتے ہیں، اور ایسا ہی اسلام پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ وہ تلوار کے بدو نہیں پھیرا۔ بھوپال کے ایک ملا بشیر نے مجھے دجال کہا، حالانکہ یہ لوگ خود دجال ہیں جو مجھے کہتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ غرض عصائے اسلام جس کے ساتھ اسلام کی شوکت اور روب تھا اور جس کے ساتھ امن اور سلامتی تھی، اس دعوت الارض نے گرا دیا۔ بس جیسے وہ دعوت الارض تھا، یہ اس سے بدتر ہیں۔ اس سے تو صرف ملک میں فتنہ پڑا تھا، مگر ان سے دین میں فساد پیدا ہوا اور 100,000 سے زائد لوگ مرتد ہو گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ ایک مرتد ہو جاتا تو گویا قیامت آ جاتی تھی، یا اب یہ حال ہے کہ 100,000 سے زیادہ مرتد ہو گیا اور کسی کو خیال بھی نہیں۔ کئی کروڑ کتابیں اسلام کے خلاف نبی کریم کی گئی ہیں، لیکن کسی کو خبر تک بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے عیش و عشرت میں مشغول ہیں اور دین کو ایک ایسی چیز قرار دے دیا ہے جس کا نام بھی مہذب سوسائٹی میں لیا جانا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پر جو اعتراض تبھی فلسفے کے رنگ میں کیے جاتے ہیں، ان کا جواب یہ لوگ نہیں دے سکتے اور کچھ بھی بتا نہیں سکتے۔ حالانکہ اسلام پر جو اعتراض عیسائی کرتے ہیں وہ خود ان کے اپنے مذہب پر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض جہاد پر کیا جاتا ہے، لیکن جب غور کیا جاوے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض خود عیسائیوں کے مسلمات پر پڑتے ہیں۔ اسلام نے جہاد کو اٹھایا، اسلام پر اعتراض نہیں۔ ہاں، وہ اپنے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لڑائیوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور خود عیسائیوں میں جو مذہبی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایک فرقے نے دوسرے فرقے کو قتل کیا، آگ میں جلایا، اور دوسری قوموں پر جو کوئی ظلم و ستم کیا جیسے کہ اسپین میں ہوا، اس کا کوئی جواب ان عیسائیوں کے پاس نہیں ہے، اور قیامت تک یہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بات بہت درست ہے کہ اسلام اپنی ذات میں کامل، بے عیب اور پاک مذہب ہے، لیکن نادان دوست اچھا نہیں ہوتا۔ اس دعوت الارض نے نادان دوست بن کر اسلام کو جو صدمہ اور نقصان پہنچایا ہے، اس کی تلافی بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن اب خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کا نور ظاہر ہو اور دنیا کو معلوم ہو جاوے کہ سچا اور کامل مذہب جو انسان کے نجات کا متکفل ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر منارے بلندر محکم افتاد۔ لیکن ان ناخبت اندیش نادان دوستوں نے خدا تعالیٰ کے سلسلے کی قدر نہیں کی، بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نور نہ چمکے، یہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے، ولاؤ متم نور ہی ولاؤ کر الکافرون، سورہ صف 9۔ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ان پر افسوس کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس مقابلے سے عاجز آ گئے ہیں اور اپنی عاجزی اور فرو مائیگی کو بجوز اس کے چبا نہیں سکتے کہ گالیاں دیں، کفر کے فتوے لگائیں، جھوٹے مقدمات بنائیں اور قسم قسم کے افتراء اور بہتان لگائیں، وہ اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لا کر میرا مقابلہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ آخری فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ میں ان کے گالیوں کی اگر پرواہ کروں تو وہ اس کام جو خدا تعالی نے مجھے سپرد کیا ہے رہ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں میں ان کے گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو مناسب ہے کہ ان کے گالیاں سن کر برداشت کریں اور ہرگز ہرگز گالی کا جواب گالی سے نہ دیویں، کیونکہ اس طرح پر برکت جاتی رہتی ہے۔ وہ صبر اور برداشت کا نمونہ ظاہر کریں اور اپنے اخلاق دکھائیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے، جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے۔ غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ میں پھر اپنے اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ اسلام کی جو حالت اس وقت ہو رہی ہے اور یہ مختلف فرقہ بندیاں جو آئے دن ہوتی رہتی ہیں اور مخالف اس پر دلیر ہو رہے ہیں اور بے باکی سے حملے اور اعتراض کرتے ہیں، یہ سب اسی دعوت الارض کا فساد ہے۔ انہوں نے ہی عیسائیوں کو مدد دی ہے، مگر اب خدا کا شکر کرو کہ اس نے عین وقت پر دستگیری فرمائی ہے اور اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ اس لیے تم کو مناسب ہے کہ اس فضل کو جو تم کو دیا گیا ہے ضائع نہ کرو، اور ادب کی نگاہ سے دیکھو، اور اس مدد اور نصرت کی جو تمہیں دی گئی ہے قدر کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کی مدد بدوں اور اس کے بلائے بغیر کوئی شخص راستی سے اور پوری قوت سے کمر کو بیان نہیں کر سکتا، بغیر اس کے دلائل ملتے ہی نہیں اور طرز بیان نہیں دیا جاتا، اور یہ بھی خدا کا خاص فضل ہوتا ہے کہ اس طرز بیان سے نیکی کی قوت رکھنے والے اس شخص کو جو خدا کی قوت اور طاقت پا کر روح القدس سے بھر کر بولتا ہے شناخت کر لیتے ہیں۔ پس تم پر یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ قوت عطا کی اور شناخت کی آنکھ دی۔ اگر وہ یہ فضل نہ کرتا تو جیسے اور لوگ پردوں میں ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، تم بھی ان میں ہی ہوتے۔ جس چیز نے تم کو کھینچا ہے وہ محض خدا کا فضل ہے۔ جیسے میاں عبدالحق ہی کو دیکھو کہ خدا کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو یہ کیوں کر اس عیش کی جگہ سے نکل سکتے تھے، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان کے پاس کئی ناسے بھی جمع ہوئے اور انہوں نے منع بھی کیا کہ قادیان مت جاؤ، بلکہ ایک نے گالی بھی دی، حالانکہ گالی دینا ان کے مذہب میں منع ہے اور عام طور پر تہذیب اور شائستگی کے بھی خلاف ہے، لیکن ان تمام باتوں پر خدا کا فضل غالب آ گیا اور ان کو کھینچ لایا۔ ان کو بدی کے اسباب ہی میسر نہ آئے، ورنہ اگر یہ بیوی کر لیتے تو پھر یہ ابتلا پیش آ جاتا، مگر خدا نے ہر طرح سے بچایا۔ خدا کا فضل مستحدث نہیں ہوتا جس پر وہ اپنا کرم کر دیتا ہے، اسے ہر طرح سے بچا لیتا ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو اور شکر کرو۔ اس کے اندر فلسفی ہے جو زبان سے کہہ دینے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اسلام اللہ تعالیٰ کے تمام تصرفات کے نیچے آ جانے کا نام ہے، اور اس کا خلاصہ خدا کی سچی اور کامل اطاعت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنا سارا وجود خدا تعالیٰ کے حضور رکھ دیتا ہے بدون کسی امید پاداش کے۔ من اسلمہ وجہ للہ وہو محسن، البقرہ آیت 113۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے اور سپرد کر دے، اور اعتقادی اور عملی طور پر اس کا مقصود اور غرض اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی ہو، اور تمام نیکیاں اور اعمال حسنہ جو اس سے صادر ہوں وہ بمشقت اور مشکل کی راہ سے نہ ہوں، بلکہ ان میں ایک لذت اور حلاوت کی کشش ہو جو ہر قسم کی تکلیف کو راحت سے تبدیل کر دے۔ حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے یہ کہہ کر اور مان کر کہ وہ میرا محبوب و مولا پیدا کرنے والا اور محسن ہے، اس لیے اس کے آستانے پر سر رکھ دیتا ہے۔ سچے مسلمان کو اگر کہا جاوے کہ ان اعمال کے پاداش میں کچھ بھی نہیں ملے گا اور نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ ہے اور نہ آرام ہے نہ لذات ہیں، تو وہ اپنے اعمال صالحہ اور محبت الہی کو ہرگز ہرگز چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی عبادات اور خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس کی فرما برداری اور اطاعت میں فنا کسی پاداش یا اجر کی بنا اور امید پر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وجود کو ایسی چیز سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی شناخت اس کی محبت اور اطاعت کے لیے بنائی گئی ہے، اور کوئی غرض اور مقصد اس کا ہے ہی نہیں. اسی لیے وہ اپنی خدا داد قوتوں کو جب ان اغراض اور مقاصد میں صرف کرتا ہے تو اس کو اپنے محبوب حقیقی ہی کا چہرہ نظر آتا ہے. بہشت و دوزخ پر اس کی اصلا نظر نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس امر کا یقین دلایا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی اطاعت میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ان تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے جوش اور شوق کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہے، اور باوجود ایسے یقین کے جو عذاب اور دکھ کی صورت میں دلایا جاوے، کبھی خدا کی اطاعت اور فرما برداری سے ایک قدم باہر نکلنے کو ہزار بلکہ لا انتہا موت سے بڑھ کر اور دکھوں اور مصائب کا مجموعہ قرار دیتی ہے. جیسے اگر کوئی بادشاہ عام اعلان کرائے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی تو بادشاہ اس سے خوش ہو کر انعام دے گا، تو ایک ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ اس انعام کی خواہش اور لالچ میں اپنے بچے کو ہلاک کرے. اسی طرح ایک سچا مسلمان خدا کے حکم سے باہر ہونا اپنے لیے ہلاکت کا موجب سمجھتا ہے، خواہ اس کو اس نافرمانی میں کتنی آسائش اور آرام کا وعدہ دیا جاوے. پر حقیقی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی فطرت حاصل کی جاوے کہ جزا اور سزا کے خوف اور امید کی بنا پر نہ ہو، بلکہ فطرت کا طبی خاصہ اور جزو ہو کر ہو، پھر وہ محبت بجائے خود اس کے لیے ایک بہشت پیدا کر دیتی ہے، اور حقیقی بہشت یہی ہے. کوئی آدمی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس راہ کو اختیار نہیں کرتا ہے. اس لیے میں تم کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اسی راہ سے داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہوں، کیونکہ بہشت کی حقیقی راہ یہی ہے. خدا تعالیٰ نے جو اتمام نعمت کی ہے وہ یہی دین ہے جس کا نام اسلام رکھا ہے. پھر نعمت میں جمعہ کا دن بھی ہے جس روز اتمام نعمت ہوا. یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ پھر اتمام نعمت جو لیوزہرہ علی الدین کلی کی صورت میں ہوگا وہ بھی ایک عظیم الشان جمعہ ہوگا. وہ جمعہ اب آ گیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہ جمعہ مسیح موعود کے لیے مخصوص رکھا ہے، اس لیے کہ اتمام نعمت کی صورتیں دراصل دو ہیں، اول تکمیل ہدایت، دوم تکمیل اشاعت ہدایت. اب تم غور کر کے دیکھو، تکمیل ہدایت تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامل طور پر ہو چکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا کہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ دوسرا زمانہ ہو، جبکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بروز رنگ میں ظہور فرمائیں اور وہ زمانہ مسیح موعود اور مہدی کا زمانہ ہے. یہی وجہ ہے کہ لیوزہرہ علی الدین کلہ اس شان میں فرمایا گیا ہے. تمام مفسرین نے بالاتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے زمانے سے متعلق ہے. درحقیقت اظہار دین اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ کل مذاہب میدان میں نکل آویں اور اشاعت مذہب کے ہر قسم کے مفید ذریعے پیدا ہو جائیں، اور وہ زمانہ خدا کے فضل سے آ گیا ہے. چنانچہ اس وقت پریس کی طاقت سے کتابوں کے اشاعت اور طبع میں جو سہولتیں میسر آئی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں. ڈاکخانوں کے ذریعے سے کل دنیا میں تبلیغ ہو سکتی ہے، اخباروں کے ذریعے سے تمام دنیا کے حالات پر اطلاع ملتی ہے، ریلوں کے ذریعہ سفر آسان کر دیا گیا ہے. غرض جس قدر آئے دن نئی ایجادیں ہوتی جاتی ہیں، اسی قدر عظمت کے ساتھ مسیح موعود کے زمانے کی تصدیق ہوتی جاتی ہے اور اظہار دین کی صورتیں نکلتی آتی ہیں. اس لیے یہ وقت وہی وقت ہے جس کی پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لیوزہرہ علی الدین کلہ کہہ کر فرمائی تھی.